صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله عليكم السلام من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهم السلام وأما حق بصرك فغضه عما لا يحل لك. چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام انسانی حقوق کو بیان کرتے ہوئے آنکھوں کا حق بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اوپر اس کی آنکھوں کا کیا حق ہے. عرض کیا تھا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آنکھ اور کان یہ دونوں یہ جو ہے دروازہ ہیں عقل کے لیے. یہ جو کچھ دیکھتے یا سنتے ہیں اسے اپنے پاس محفوظ نہیں رکھتے بلکہ اسے دل و دماغ کا ماحصل دل و دماغ کو متاثر کرتا ہے. اگر ان کا ماحصل پاک و پاکیزہ ہے طیب و طاہر ہے تو دل و دماغ بھی انسان کا طیب و طاہر رہے گا, علم و ادب و معرفت سے مالا مال ہو جائے گا. لیکن اگر جو کچھ آنکھوں نے دیکھا ہے جو کچھ کان نے سنا ہے اگر وہ زہر آلود ہے مسموم ہے تو دل و دماغ بھی انسان کا زہر آلود ہو جائے گا. دل و دماغ انسان کے بیمار ہو جائیں گے, بیمار ہی نہیں موت کا بھی سبب بن سکتے ہیں, مر بھی سکتے ہیں. اور جب مر جاتے ہیں تو پھر مردے پر کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 6 سے لے کر کے 10 تک 7, 8, 9, 10 چار آیتوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے میرے حبیب, جو لوگ کافر ہو گئے ہیں, کافروں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ کافر وہ ہیں جو لا علمی کی بنا پر کافر ہو گئے ہیں, پتہ نہیں تھا, جانتے نہیں تھے, ان تک حق کی دعوت گئی نہیں, حق پہچانوایا نہیں گیا انہیں, ایک کافر وہ ہیں. اور ایک کافر وہ ہیں سب کو جانتے بوجھتے پتہ ہے, جان رہے ہیں, پیغمبر جیسا سمجھانے والا انہیں سمجھا رہا ہے, اتمام حجت ہو چکی, اس کے بعد بھی کفر اختیار کیے ہوئے ہیں. تو گفتگو ان لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جو لوگ اس طرح کے کافر ہیں سواء علیہم, ان کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا, برابر ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم, آپ مزید ان کے سامنے جا کر کے حقائق و دلائل کو پیش کریں, انذار کریں, ڈرائیں, آگاہ کریں, ہوشیار کریں یا انذار نہ کریں, کوئی فرق نہیں ہے ان کے اوپر. یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. کیوں سمجھنے والے نہیں ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم, مر چکا ہے دل, بیمار ہی نہیں ہے, مر چکا ہے دل, مہر اللہ نے لگا دی ہے. البتہ اللہ کسی کو نہیں لگاتا, یہ انسان کے اعمال ہیں, سسٹم ہے خدا کا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ کام ہو جائے گا. سسٹم بنانے والا اللہ ہے, لیکن وہ سارے کام آپ نے خود کیے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم, ان کی حرکتوں کی بنا کے اوپر, ان کے دل کے اوپر مہر لگا دی. مہر وہاں لگا جاتا نہیں, دا اینڈ, ختم, اب اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا تھا نا, خط لکھا جاتا تھا اس کے بعد مہر لگ جاتی تھی, یعنی اب اس کے بعد کچھ نہیں, جو کچھ ہے ہو چکا, اوپر ہے. اگر نیچے کچھ اور لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے وہ جعلی ہے, وہ اصلی نہیں ہے, اضافہ کیا گیا ہے بعد میں. ختم اللہ علی قلوبہم, دل پر مہر لگ گئی, یعنی اب یہ مر چکے ہیں, بیمار نہیں ہے کہ آپ ان کو انجیکشن لگا کر کے کچھ امید ہو جائے ان کی صحت کی, مر چکے ہیں. یہ جو ہے مردے کے اوپر کوئی دوا اثر نہیں کرتی ہے. وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں, ان کے کان کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے آخرت میں عظیم عذاب ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو اور صاحبان ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کا کیا بگاڑ لوگے، اللہ کا، مومنین کا کیا بگاڑ، تمہارا بگڑے گا، جہنم میں تمہیں جانا ہوگا، آخرت تمہاری تباہ ہوگی. تو در حقیقت یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ کہ پیغمبر. پیغمبر کو پہچاننے کے باوجود پیغمبر پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے پیغمبر کو دھوکہ دے دیا. پیغمبر کو کیا دھوکہ دیا، ایمان کی اچھائی کو سمجھتے ہوئے مومنوں کو ستا رہے ہیں، مومنوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملا رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے مومنوں کو دھوکہ دیا. مومنوں کو نہیں دھوکہ دیا، اپنے نفس کو دھوکہ دیا. وما یشعرون، یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، در حقیقت یہ خود اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، اور یہ سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں کہ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں. بڑے خوش ہیں کہ ہم نے تو مومنوں کو، یہ جو ہے مومنوں کو دھوکہ دے دیا، مومنوں کو چوٹ پہنچا دیا. مومنوں کو چوٹ نہیں پہنچایا، اپنا نقصان کیا ہے. کیوں ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے؟ فی قلوبہم مرض، وجہ یہ ہے کہ ان کے دل بیمار ہیں. دل بیمار کیوں ہوئے ہیں؟ دل بیمار اسی لیے ہوئے ہیں کہ آنکھوں کے ذریعے سے اور کان کے ذریعے سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا، وہ چیزیں حاصل نہیں کی جو حاصل کرنا چاہیے تھا. ان چیزوں میں کان اور آنکھ کو استعمال کیا ہے جہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. فوادہم اللہ مرضا، اللہ نے بھی ان کے مرض میں اضافہ کر دیا. کیوں اضافہ کر دیا؟ آنکھ اور کان کے غلط استعمال کی وجہ سے. آنکھ کو بند کر لیا حقائق سے، کان میں یہ جو ہے روئی ڈال لیا تاکہ حق کی آواز ان تک پہنچنے ہی نہ پائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ جو جھٹلاتے رہے پیغمبر کو، جھٹلاتے رہے حقائق کو، جھٹلاتے رہے قرآن کو، اس کے سبب، اس کے باعث آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. خوب، تو عرض کیا کہ کان اور آنکھ دونوں بہت اہم سرمایہ ہیں، یہ دو دروازے ہیں عقل کے لیے. اگر ان کا صحیح استعمال کر لیا گیا تو انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی، اور اگر صحیح استعمال نہ کیا گیا تو دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. اسی لیے حدیثوں میں کان کے ساتھ آنکھوں کو بھی کنٹرول کرنے کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے. چنانچہ چوتھے امام جب حق بیان کر رہے ہیں آنکھوں کا، تو آنکھوں کا پہلا حق یہ بیان کر رہے ہیں کہ جن چیزوں کا دیکھنا آپ کے لیے حرام ہے، آنکھوں کو ان جگہوں پر استعمال نہ کریں. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، اپنے صحابی ابن جندب کو خطاب کر کے امام فرماتے ہیں، البتہ جناب عیسیٰ کا قول نقل کر رہے ہیں، کہ جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے، اپنے اصحاب سے فرمایا، ایاکم والنظرہ، اپنی آنکھوں کا بڑا خیال رکھنا، اسے کنٹرول رکھنا، اسے قابو میں رکھنا، اپنی آنکھوں کو. فَإِنَّهَا تَذْرَعُ فِي الْقَلْبِ الشَّهْوَةِ، کیونکہ آنکھ اگر غلط چہرے پر پڑ گئی جہاں نہیں پڑنا چاہیے تھا، جو چیزیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا، ان چیزوں کو اگر آنکھوں سے دیکھ لیا تو یہ غلط نگاہ دل میں شہوت کو جنم دیتی ہے. وَكَفَى بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَةً، اور جس نے غلط نگاہ ڈالی ہے اس کے لیے یہی خطرہ کافی ہے. طُوبَى لِمَنْ جَعَلَ بَصَرَهُ فِي قَلْبِهِ وَلَمْ يَجْعَلْ بَصَرَهُ فِي عَيْنِهِ، کیا کہنا ہے اس شخص کا جس نے دل کو روشن کر لیا ہے، صرف آنکھیں ہی روشن نہیں ہیں. بعضوں کے آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے، دل اندھا ہوتا ہے. جناب عیسیٰ فرماتے ہیں کہ خوشبخت وہ افراد ہیں جن کے آنکھوں کے روشنی کے ساتھ ساتھ دل میں بھی روشنی ہے، دل روشن رہے چاہے آنکھوں میں روشنی نہ رہے. اصل یہ ہے کہ انسان کا دل روشن رہے. جناب عیسیٰ نے یہاں کے اوپر جس چیز سے اپنے حواریوں کو ہوشیار کیا ہے کہ اس کا بہت خیال رکھنا، کیونکہ نگاہ انسان کو تباہ بھی کر سکتی ہے، برباد بھی کر سکتی ہے. چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں شیخ طبرسی نے تفسیر مجموع البیان میں ایک واقعہ نقل کیا. پہلے آیت کیا میں آپ کی خدمت میں آیت پیش کر لوں, اس کے بعد. بہت دلچسپ آیت ہے, کتنا چالاک اور کتنا مکار ہے ابلیس. سورہ حشر کی آیت نمبر 16 ہے, کمثل شیطان, منافقین کی مثال دے رہا ہے کہ منافقین کی مثال شیطان جیسی ہے. کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر, شیطان انسان سے کہتا ہے تم کفر اختیار کر لو, کافر ہو جاؤ. فلما کفر, جب وہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے کفر اختیار کر لیتا ہے, کافر بن جاتا ہے, اس کا جیسا اس نے کہا تھا اس کی اطاعت کر لی, تب اطاعت کرنے کے نتیجے میں اسے کچھ انعام دینا چاہیے تھا نا شیطان کو. آپ کی اس نے اطاعت کی ہے, آپ کی اس نے پیروی کی ہے, آپ کے کہنے پر یہ کام کیا ہے, تو آپ کو تو اس کا ساتھ دینا چاہیے نا. عجیب آیت ہے. آج کے شیطانوں کو بھی آپ بالکل اسی آیت کا جو ہے مصداق پائیں گے. کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر, منافقوں کی مثال کافر جیسی ہے جب اس نے انسان سے کہا کہ تو کفر اختیار کر لے, دعوت دے دیا کفر کی, برے کاموں کی دعوت دیا, فلاں ملک پہ حملہ کر دو. مان لیا اس نے, ان کا کہا مان کر کے فلاں ملک پہ حملہ کر دیا. شیطان نے کہا فلاں ملک پہ حملہ کر دو, اس نے حملہ کر دیا. جب حملہ کر دیا, جب وہ کافر ہو گیا, قال انی بری منکا, میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہے نا. کہنے سے حملہ کر دیا, جب پھنس گیا تو الٹا اسی کو جو ہے وہ, قال انی بری منکا انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تو پروردگار عالمین اللہ کے اللہ سے ڈرتا ہوں, میں کافر میں کفر کو اچھا نہیں سمجھتا, میری نگاہ میں کفر بہت بری چیز ہے. خود ہی نے دعوت دیا, خود ہی نے کام کروایا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, اس کی تفسیر کے ذیل میں شیخ طبرسی نے یہ جو ہے مجموع البیان میں جو لکھا ہے وہ میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں برسیسہ نام کا ایک عابد گزار عابد رہا کرتا تھا, عبادت گزار. البتہ سبھی عبادت کرتے ہیں, مگر کسی کو عابد کہا جائے جس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی خاص عبادت انجام دیتا ہے, زیادہ ہی کچھ عبادت انجام دیتا ہے, اس کا نام ہی پڑ جائے عابد, عبادت گزار. تو برسیسہ نام کا ایک عبادت گزار رہا کرتا تھا جو شب و روز اللہ کی عبادتیں کیا کرتا تھا, اپنے کو گناہوں سے دور رکھتا تھا. اللہ نے اس عبادت اور اس ریاضت, اپنے کو گناہوں سے دور رکھنے, حتیٰ مباح چیزوں سے بھی اپنے کو دور رکھنے کے نتیجے میں, اس زہد و تقویٰ کے نتیجے میں اسے یہ صلاحیت دے دی تھی کہ وہ بیماروں کو شفا دیتا تھا, خصوصاً وہ افراد جو پاگل ہو جاتے تھے, پاگلوں کے جنون کو ختم کر کے دوبارہ انہیں عقل مند بنا دینا, یہ اس کا ہنر تھا, یہ اللہ نے اس کو انعام دیا تھا, یہ اس کے پاس تھی. خب لوگ آیا کرتے تھے اس کے پاس, خاص طور سے پاگلوں کو لایا جاتا تھا, وہ اس کا علاج کر دیتا تھا, ٹھیک ہو جاتے تھے, پاگل خانہ بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ان کو. ایک دن اس عبادت گزار کے پاس, برسیسہ جس کا نام ہے, ایک خوبصورت یہ جو ہے رئیس زادی کو لایا گیا. خوبصورت رئیس زادی اس کے پاس آئی جو پاگل ہو گئی تھی, کہا اس کو ٹھیک کر دیں. برسیسہ کے پاس وہ عورت آئی, ان کی نگاہ جب اس کے خوبصورت چہرے پر پڑی تو بجائے اس کے کہ اس کا پاگل پن دور کرتے, خود ہی پاگل ہو گئے, خود ہی اپنی عقل کھو بیٹھے, اس کا جنون تو دور نہ کر سکے, خود مجنوں بن گئے, پاگل بن گئے ان کے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ شہوت ان کی عقل پر غالب آ گئی, ایمان اور برسوں کی عبادت کو داؤں پر لگا دیا انہوں نے. اب بہرحال شہوت غالب آ گئی, جو کام نہ کرنا چاہیے تھا وہ کام کر بیٹھے. اب یہ ہوا کہ جب یہ بھانڈا پھوٹے گا, لوگوں کو پتا چلے گا, کتنی ذلت ہوگی, کتنی رسوائی ہوگی, لوگ کیا کہیں گے, بڑا نام ہے نا بھائی, شہرت بھی تو ہے کہ بڑے عبادت گزار ہیں, بڑے متقی و پرہیزگار ہیں. اب جب لوگوں کو پتا چلے گا انہوں نے ایسی حرکت کی ہے, شاید کوئی اور انسان یہ بری حرکت کرتا تو اس کو دو چار ڈنڈے مارے جاتے, ان کے لیے تو ظاہر سی بات ہے سزا اور بھی زیادہ ہے. اب یہ پریشان ہوئے کیا کرے, جرم کو چھپانے کے لیے انہوں نے اس لڑکی کو قتل کر دیا. دیکھیے شروع کہاں سے ہوئی یہ بات، ایک غلط نگاہ سے بات شروع ہو رہی ہے. پورا زہد و تقویٰ اور عبادت خاک میں جو ہے مل گئی. اس لڑکی کو انہوں نے یہ جو ہے قتل کر دیا. سوچا تھا کہ شاید جرم چھپ جائے گا، لیکن اب ایک نہیں، یہاں تو دو دو جرم ہو چکا ہے. بہرحال کسی طریقے سے بھانڈا پھوٹ گیا، پتا چل گیا کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا ہے. لڑکی کے بھائی جو اس کو علاج کے لیے لائے تھے، جب ڈھونڈا ڈھانڈا نہیں مل رہا، آخر بالآخر جب جرم کھلا تو ان کو پکڑ کر کے حاکم کے پاس لے گئے. وہاں جا کر کے انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا کہ ہاں یہ گناہ ہم سے ہوا ہے، اس طریقے سے ہم نے یہ عمل انجام دیا، اس کے بعد اس گناہ کو چھپانے کے لیے ہم نے اس کو قتل کر دیا. خب حاکم وقت نے ان کو پھانسی کی سزا دے دی. اچھا اس زمانے میں پھانسی آج والی پھانسی نہیں تھی، وہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ رسی کا پھندا ڈال کر کے یہ جو ہے لٹکا دیا، دو چار منٹ ہاتھ پیر پھڑفڑایا، اس کے بعد قصہ تمام. سلیب کی شکل میں ہوتا تھا، وہ تو ٹانگ دیتے تھے ہاتھ پیر میں جو ہے کیل ٹھوک کر کے، کھانا پانی بند کر دیا تھا، تو آدمی تڑپ تڑپ کے دو دن چار دن پانچ دن دس دن پندرہ دن کے اندر دم توڑتا تھا، ایک دن میں جو ہے وہ دم نہیں نکل جاتا تھا. خیر اب اس جو ہے سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں، آ گیا شیطان. شیطان آ گیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو کچھ ہوا ہے یہ سب ہمارا کیا ہوا ہے، یہ تم آج پھنسے ہوئے ہو اس چکر میں، یہ ہمارا ہی یہ جو ہے وسوسہ تھا جس کے تم شکار ہو گئے ہو. اگر تم چاہو تو میں تم کو اس مشکل سے نجات دلا سکتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ کیا چاہیے، سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں، کھانا پانی کچھ نہیں، موت سامنے ہے، اور ایک آگے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نجات دے سکتا ہوں. کہاں بھائی جلدی کرو. کہ نہیں ایسے تھوڑی ہے، میری ایک شرط ہے. کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، میرے بنو، اکفر کفر اختیار کرو، میرے بن جاؤ. اچھا بھائی چلو تمہارے ہو گئے. کہا ایسے نہیں، مجھے سجدہ کرو. سجدہ کیسے کر سکتا ہوں، دیکھ رہے ہو سولی سے آزاد کراؤ تب تو سجدہ کریں. کہ نہیں نہیں تم اگر اشارے سے بھی سجدہ کر دو تو چلے گا، اگر تم اشارے سے بھی مجھے سجدہ کر دو تو چلے گا، قبول ہے. ٹھیک ہے، اس نے اشارے سے سجدہ کر دیا. جب اشارے سے اس نے سجدہ کر دیا تو پھر وہی شیطان نے کہا انی بری اون منک، نہیں 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 میں تم کو یہ جو ہے نجات نہیں دلا سکتا. اسی حال میں اس کو چھوڑ کر کے چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد اس کی موت ہو گئی. موت اس عالم میں ہوئی، خدا پر سے ایمان بھی گیا، شیطان کو سجدہ بھی کر لیا، وہ دو گناہ جو پہلے کیا. یہ اتنے سارے گناہ جو ہو گئے ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، بدکاری کیا اس لڑکی کے ساتھ، اسے قتل کر دیا، اس کے بعد اللہ کو چھوڑ کر کے شیطان پر ایمان لایا، اللہ کا سجدہ چھوڑ کر کے شیطان کے آگے سجدہ کر لیا، اور زندگی بھی ہاتھ سے گئی. یعنی خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی، ایک غلط نگاہ کا نتیجہ ہے. ایک نگاہ ہے غلط کا نتیجہ ہے. آگ کے دروازے سے ایک غلط نگاہ گزر کے جو عقل تک پہنچی، اس نے عقل کو تبدیل کر دیا، دل کو تبدیل کر دیا، اور وہ زنا، قتل اور کفر جیسے خطرناک ترین گناہ کا شکار ہو گیا. اسی لیے حدیثوں میں ہے، حضور اکرم فرماتے ہیں کہ النظرۃ سہم من سہام ابلیس، غلط نگاہ جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر، وہ جو تیر چلاتا ہے شیطان، ایک تیر اس میں سے اس کا یہ بھی ہے، ایک اسلحہ اس کا یہ، ایک ہتھیار شیطان کا غلط نگاہ ہے. ان چہروں پر نگاہ ڈالنا جن چہروں پر نگاہ ڈالنا حرام ہے. لہذا امام فرماتے ہیں کہ آنکھ کا حق کیا ہے، آنکھ کو ان چیزوں کو دیکھنے سے محفوظ رکھو جن کا دیکھنا حرام ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ غلط نگاہ، نامحرم چہروں پر نگاہ کرنا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. لیکن شیطان نے اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے نا، فبعزتک، تیرے عزت کی قسم کہ تیرے تمام بندوں کو بہکاؤں گا، کھلم کھلا کہہ چکا ہے، یہ کوئی کھلی، یہ کوئی چھپی سازش بھی نہیں ہے۔ بس ہمارے بھائی دشمن بڑی گہری چال چلتا ہے، ایک تو صاف صاف کہہ دیا ہے اس نے، یہ تو کوئی چال بھی نہیں ہے، یہ تو کوئی سازش بھی نہیں، ہم یہاں پر عذر پیش کرے کیا کرے، وہ چال بڑی گہری تھی ہم سمجھ نہیں پائے، یہاں تو کوئی عذر بھی ہمارے پاس نہیں ہے، قسم کھا کے کہا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو میں گمراہ کروں گا، چھوڑوں گا نہیں کسی کو، البتہ گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کام کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے جو وسائل استعمال کرتا ہے شیطان، انہی وسائل کو کام میں لاتا ہے جن وسائل کو اللہ نے حصول کمال کے لیے مقرر کیا ہے، جن وسائل کو اپنا کر کے ہم فرشتوں سے افضل بن سکتے ہیں، انہی وسائل کے ذریعے شیطان ہمیں گمراہ کر کے جانور سے بدتر بناتا ہے، اس کا کوئی الگ سے ہتھیار نہیں ہے۔ یہی وسائل، یہی ہاتھ جو اللہ نے ہمیں دیا تھا گرتے کو سنبھالنے کے لیے، شیطان اسی ہاتھ کو استعمال کر کے کھڑے ہوئے انسان کو دھکا دینے کے لیے استعمال کروا دیتا ہے۔ جن نگاہوں سے ہم جمال الہی کو دیکھ سکتے تھے، انہی نگاہوں سے ہم یہ جو ہے وہ غلط چہروں کے اوپر جو ہے نگاہ ڈالتے ہیں، جو ہمارے لیے حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ جو زبان ذکر خدا میں مصروف ہو سکتی تھی، اسی زبان سے جھوٹ بلواتا ہے، اسی زبان سے غیبت کرواتا ہے۔ تو جو وسائل اللہ نے ہمارے لیے معین کیے تھے کہ ان کے ذریعے سے ہم کمالات کو حاصل کر سکیں، انہی وسائل کو وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ وسائل جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، آنکھ، کان، زبان، عقل، خیرت، پیر، یہ ساری چیزیں، دولت، اولاد، شہرت، اقتدار، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کے ذریعے سے ہم کمال بھی حاصل کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور انہی چیزوں کے ذریعے سے ہم بدبختی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ وسائل کمال و زلال کے لیے جو ہے مشترک ہیں، کامن ہیں، ایک ہی چیز ہے، اس کا دو استعمال ہے، دو طریقے کا استعمال ہے۔ صحیح استعمال اگر اس کا ہم نے کر لیا، تو صحیح استعمال انسان کو فرشتوں سے افضل بنا کر اعلیٰ علیین تک پہنچا سکتا ہے، اور غلط استعمال اسے جانوروں سے بدتر بنا کر اسفل السافلین میں پہنچا سکتا ہے۔ چیز ایک ہی ہے، مشترک ہے، اسی لیے اسلام نے ان وسائل کے استعمال کے سلسلے میں کچھ قوانین معین کیے ہیں، واجب کی شکل میں، حرام کی شکل میں، مستحب کی شکل میں، مکروہ کی شکل میں، اور مباح کی شکل میں۔ کہاں آنکھوں کا استعمال کرنا حرام ہے، کہاں مکروہ ہے، کہاں واجب ہے، کہاں مستحب ہے، کہاں مباح ہے۔ احکام خمسہ جو ہمارے ہاں پانچ ہیں، آنکھ بھی ہمارے انہی وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے، اور وہ بھی بہت ہی قیمتی وسیلہ ہے، لہذا اس کی حفاظت کرنا، اسے کنٹرول میں رکھنا ہماری اہم ذمہ داری ہے۔ آنکھ کی اہمیت کے بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لیس فی الحواس ظاہرہ شیئن، ہمارے پاس دو قسم کے ادراکات اور احساسات ہیں، ایک باطنی، ایک ظاہری۔ حواس سے ظاہری جو ہیں وہ پانچ ہیں، حواس خمسہ جو بولے جاتے ہیں، آنکھ ان میں سے ایک ہے، آنکھ ہے۔ کچھ چیزوں کو ہم محسوس کرتے ہیں آنکھ کے ذریعے، دیکھ کر کے، کچھ کو سن کے ذریعے، کچھ کو چھو کے دیکھتے ہیں، کچھ کو چکھ کے دیکھتے ہیں، سونگ کے دیکھتے ہیں، بہرحال یہ مختلف احساسات ہمارے پاس پائے جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ لیس فی الحواس ظاہرہ شیئون اشرف من العین، یہ جو حواس سے ظاہرہ ہمارے پاس ہیں پانچ احساس، ان میں سے کوئی بھی حس آنکھ سے افضل نہیں ہے۔ زبان کی بہت قیمت ہے مگر آنکھ سے افضل نہیں ہے، کان کی بہت قیمت ہے مگر یہ آنکھ سے افضل، ان سب میں اشرف اور افضل کیا ہے؟ آنکھ ہے۔ فلا تعطوها سؤلها، اس آنکھ کو یوں ہی نہیں چھوڑ دو، آخر جو چیز کم قیمت کی ہوتی ہے اس کو کہیں بھی پھینک دیا، کہیں بھی اس کے جوتے چپل کہیں بھی رکھ دیا، مگر یہ جو ہے زیورات کہیں تھوڑے پھینکے جاتے ہیں، ان کی حفاظت کی جاتی ہے نا، کم قیمت چیزوں کی اتنی حفاظت نہیں ہوتی ہے جتنی زیادہ قیمت قیادہ قیمتی چیزوں کی حفاظت کا اہتمام کیا جاتا ہے. فلا توتوہا سولہا, یہ آنکھ جو کچھ چاہے اس کے حوالے تھوڑی کر دیں گے. آنکھ کی ہر ڈیمانڈ ہر خواہش کو پورا نہیں کریں گے, بلکہ کنٹرول کریں گے کہ اسے وہی چیز دی جائے. جو بچہ آپ کو بہت عزیز ہے, اس بچے کے ہر ڈیمانڈ کو تو آپ پورا نہیں کرتے, جو مانگے کھلا دیں گے اس کو نہیں. اس میں دیکھیں گے کہ یہ کون سا کھانا, کون سی غذا اس کے لیے مفید ہے, کون سی غذا اس کے لیے مضر ہے. اسی طریقے سے آنکھ چونکہ سب سے قیمتی عضو ہے, اس کی ہر ڈیمانڈ کو پورا نہیں کریں گے, بلکہ ہر ڈیمانڈ کے وقت یہی دیکھیں گے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز, اس کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ہے. فشغلکم عن ذکر اللہ, کیونکہ اگر تم آنکھ کی ہر ڈیمانڈ کو پورا کر دو گے, آنکھ کو کھلا چھوڑ دو گے کہ جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے, تو یہ آنکھ تمہیں ذکر خدا سے غافل کر دے گی. اب دیکھیں اسلام کا قانون ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قاتل کو قاتل کے ساتھ ہمارا تین طرح کا یہ جو ہے ہو سکتا ہے, یہ جو ہے ری ایکشن, رد عمل, عکس العمل. ایک تو یہ ہے کہ جان کے بدلے جان, جان کے بدلے جان. اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے, ہمیں حق ہے کہ ہم اس کو قتل کر دیں. دوسرے یہ ہے کہ خوبہا لے لیں. خوبہا جو ہے دیت جسے کہتے ہیں, دوسرا ہے آپشن. تیسرا آپشن ہے کہ معاف کر دیں. تین آپشن ہوتا ہے نا, صرف ایک ہی نے عام طور سے مشہور ایک ہی کیا جاتا ہے, جان کے بدلے جان. اسی طریقے سے اعضا کے بدلے مارے میں ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, ہاتھ کے بدلے. اگر کسی نے ہماری آنکھ پھوڑ دی تو ہمیں اس بات کا حق ہے کہ ہم اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑ دیں. دانت کسی نے ہمارا توڑ دیا, ہمیں اس بات کا حق ہے کہ ہم اس کے بدلے میں اس کا دانت توڑ دیں. میرا ہاتھ کسی نے توڑ دیا, ہمیں اس بات کا حق ہے کہ اس کا ہاتھ ہم توڑ دیں. اور دوسرا حق کیا ہے؟ خوبہا, دیت لے لینا. ہر ایک کی دیت معین ہے, کان کی دیت ہے, ہاتھ کی دیت ہے, ناک کی دیت ہے, ہر ایک کی دیت, دانت کی دیت ہے, اتنا مقدار لینا, اتنا دینا, اتنا اتنا دینا ہے. پوری زندگی کسی نے لے لی ہے, اس کی بھی دیت مقرر ہے. اگر کسی نے کسی کی دو آنکھیں پھوڑ دیں اور وہ قصاص نہیں کرنا چاہتا ہے بلکہ یہ جو ہے دیت لینا چاہتا ہے, تو معلوم ہے کتنی دیت ہے؟ جتنی دیت پورے انسان کی ہے. جتنی دیت, اتنی دیت کسی کی نہیں ہے. کوئی دونوں کان کسی کا بہرا کر دے تو اس کی دیت اتنی نہیں ہے. کوئی کسی کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دے, اس کی دیت اتنی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کسی کی دونوں آنکھوں کو پھوڑ دے تو جو دیت پورے انسان کی ہے وہ دیت اسے دینا پڑے گی. اگر ایک آنکھ کو پھوڑا ہے تو دیت خوبہا کے طور پر, جرمانے کے طور پر آدھی دیت دینا پڑے گی ایک انسان کی. اچھا کوئی انسان ہے جس کے پاس ایک ہی آنکھ تھی, ایک آنکھ اس کی پہلے سے ضائع ہو چکی تھی, ایک ہی آنکھ اس کے پاس, اور کسی صاحب نے آ کر کے اس ایک آنکھ کو بھی پھوڑ دیا, تو پورے انسان کی دیت دینی پڑے گی. تو پتا چلا کہ انسانی پیکر میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کون ہے؟ مادی اعتبار سے بھی دیکھیں تو سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ آنکھ ہے. لہذا اسلام نے تمام اعضاء کے لیے کچھ قوانین معین کیے ہیں, کان کے لیے بھی, اسی طریقے سے آنکھ کے لیے بھی کچھ قوانین معین کیے گئے ہیں, کچھ حرام کی شکل میں, کچھ واجب کی شکل میں, کچھ مستحب کی شکل میں, کچھ مکروہ کی شکل میں, کچھ یہ جو ہے مباح کی شکل میں. چند قوانین جو حرام کی شکل میں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. یعنی قانون اسلام ہے کہ آنکھ کو ان مقامات پر استعمال کرنا حرام ہے. چوتھے امام نے بھی جب حق بیان کیا تو کیا بیان کیا؟ کہ آنکھ کا حق یہ ہے کہ اسے محفوظ رکھو ان چیزوں سے جن کا دیکھنا حرام ہے. کیا حرام ہے؟ میں نے قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ قل للمومنین یغضوا من ابصارہم, ایک آنکھ کا استعمال جو حرام ہے قانون اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ وہ چہرے جو ہمارے لیے نامحرم ہے, نامحرم کون ہے؟ کل ان کی لسٹ پیش کی جا چکی ہے. جو چہرے نامحرم ہیں ان پر نگاہ گاڑنا, نگاہ ڈالنا ان کے اوپر حرام ہے. حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. البتہ مردوں سے بھی کہا گیا قل للمومنین اور عورتوں سے بھی کہا گیا قل للمومنات, دونوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اسلام نے، قرآن مجید نے صرف نگاہیں نیچی رکھنے کا ہی حکم نہیں دیا ہے. دیکھیے، اگر کہیں کوئی جراثیم پھیلا ہوا ہے تو ڈاکٹر پیشنٹ سے صرف یہی نہیں کہتا ہے کہ آپ بچیں ان چیزوں سے، آپ پرہیز کریں. پرہیز تو کرنا ہے، بچنا تو ایک چیز ہے، لیکن اس جراثیم کو بھی روکنے اور کنٹرول کرنے کے لیے ہر حکومت یہ جو ہے تدبیر کرتی ہے. ملیریا ہمارے یہاں بہت پھیلا رہتا ہے، ڈینگو بہت آج کل پھر آ گیا ہے دہلی میں. تو یہ تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ آپ احتیاط کیجئے اور کوشش کیجئے کہ مچھر آپ کو نہ کاٹنے پائے، پوری آستین شرٹ پہنیے اور فلاں کیجئے اور ٹھیکا کیجئے. ساتھ ہی ساتھ اس سرچشمے کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جہاں کے اوپر ڈینگو مچھر پلتا ہے. یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ملیریا کے برخلاف ڈینگو مچھر صاف پانی میں جو ہے پلتا ہے، گندے پانی میں نہیں، صاف پانی میں. آ کر کے حکومت کی طرف سے لوگ گھر گھر جا کے چھان بین کی جا رہی ہے آج کل بھی کہ کسی کے ہاں کوئی جمع ہوا پانی تو نہیں ہے. عام طور سے ہوتا ہے کہ کولر میں جو ہوتا ہے پانی والا کولر، اس کے اندر جو ہے وہ تین دن چار دن پانچ دن چھ دن ہو گیا، اس کا پانی چینج نہیں کیا گیا ہے، ختم نہیں ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے مچھر پنپتا ہے. بہت سارے افراد کے پاس گاڑی ہوتی ہے، گاڑی کا ٹائر چھت پہ پھینک دیا انہوں نے، بارش ہوئی، بارش کا پانی ٹائر کے اندر پہنچا، محفوظ ہے، صاف پانی ہے، اس کے اندر جو ہے ڈینگو کا مچھر پنپتا ہے. اگر کسی کے گھر میں ایسا کچھ مل جائے تو 1000 روپے جرمانہ ہے، فائن ہے. تو صرف یہی نہیں کہا گیا کہ آپ بچیں، آپ اپنے کو سیف رکھیں، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو جراثیم جہاں پنپتے ہیں اسے بھی کنٹرول کیا جاتا ہے. اسلام نے بھی دونوں چیزوں کی طرف توجہ دی ہے. ایک طرف سے مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. دوسری طرف سے حجاب کا حکم دیا گیا، جہاں سے انحراف پیدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، مگر نگاہوں کے نیچی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مد مقابل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اسی یہ جو ہے سورہ نور کی جو میں نے کل آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، دونوں چیزیں تھیں نا، نگاہوں کو نیچی رکھنے کا بھی تھا حکم اور حجاب کا بھی حکم دیا گیا. بعض روشن خیال افراد، زیادہ ہی کچھ روشن خیال ہو جاتے ہیں، اپنے روشن خیالی کے زعم میں وہ ہر چیز کی، ہر حکم اسلام کے پیچھے کچھ نہ کچھ یہ جو ہے فلسفی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض افراد نے حجاب کے سلسلے میں کہا، نہیں، اسلام میں خواتین کے لیے حجاب وجاب واجب نہیں ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں حجاب وجاب کی باتیں آ رہی ہیں، اصل میں عربوں کی وہ رسم تھی، عربوں کے یہاں رسم و رواج یہ تھا کہ ان کی عورتیں پردہ کیا کرتی تھیں زمانہ جاہلیت میں. اب چونکہ اسلام وہیں سے پھیلا ہے نا، تو قرآن کے ساتھ ساتھ وہ عربی جو ہے تہذیب بھی چلی آئی. تو یہ حجاب جو ہے وہ عربی تہذیب کی دین ہے، اسلام کی دین نہیں ہے، قرآن کی ویسے آیت ہونے کے باوجود. کیا واقعاً یہ عربی تہذیب کی دین ہے یا معاملہ اس کے برعکس ہے؟ عربوں کے یہاں حجاب تھا ہی نہیں، جاہلیت کے دور کے عرب کی عورتیں حجاب کرتی ہی نہیں تھیں، اسلام نے ان کو سکھایا ہے. دوسرے ملکوں میں حجاب تھا، یہ عربوں میں حجاب نہیں تھا. اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ قدیمی ایران، ہندوستان، روم اور وہ تمام قومیں جہاں تہذیب و ثقافت کسی شکل میں پائی جاتی تھی، سب کے ہاں ایک قسم کا پردہ بھی موجود تھا سوائے عربوں کے. عرب چونکہ جاہلیت کے دور سے یہ جو ہے گزر رہا تھا، ان کے پاس کوئی تمدن نہیں تھا نا، ان کے پاس کوئی یہ جو ہے ثقافت نہیں تھی. اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے عربوں کے یہاں ثقافت و تمدن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ان کے یہاں پردہ بھی نہیں تھا. عرب عورتیں عام طور سے بن سور کے 16 سنگھار کر کے بلا حجاب اپنے گھروں سے باہر جایا کرتی تھی، یہ ان کی تاریخ ہے. لہذا یہ کہہ دینا کہ حجاب اسلام کا قانون نہیں ہے بلکہ عربی تہذیب ہے، جیسے بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر، ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں جس کا اسلام سے تعلق نہیں، البتہ اس کو واجب اور حرام کی حد تک بھی، اس کو واجب و حرام کی حد تک بھی ہم سمجھنے لگتے ہیں، تو اسلام سے نہیں تھا بلکہ ہندوستانی ماحول سے ہم نے وہ چیزیں لے لیں، وہاں کا جو ماحول تھا اس سے یہ جو ہے متاثر ہو کر کے ہمارے شادی بیاہ کی بہت ساری رسمیں جس کا کوئی تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں، مگر اگر وہ رسم انجام نہ دی جائے تو شادی ہو ہی نہیں سکتی، ایک ہنگامہ، ایک قیامت ہے نا، شاید خدا حکم دیتا تو اتنی زیادہ اس کی پابندی نہ کی جاتی جتنا کہتے. پردہ بھی ایسے ہی ہے، عربی رواج آپ اٹھا کے دیکھیں گے تاریخ میں، جو معاملہ تو اب یہ جو ہے تاریخ کا معاملہ ہو گیا نا، آیا تاریخ کیا بتاتی ہے؟ عربوں کے درمیان حجاب تھا، حجاب کا رواج عرض کیا کہ ایران میں تھا، ہندوستان میں تھا، ہندوؤں کے یہاں بھی حجاب ہے، پردہ ان کے یہاں بھی ہے، بلکہ بعض مقامات پہ جن سے پردہ ہمارے یہاں واجب نہیں ہے ہندوؤں کے، ان سے بھی جو ہے پردہ واجب ہے، کافی سخت پردہ ان کا تھا. روم میں حجاب تھا، یہودیوں کے ہاں حجاب تھا اور ہے، ابھی بھی ہے ان کے ہاں حجاب تھا بھی اور ہے بھی، لیکن حجاب جہاں نہیں تھا ان میں سے ایک عرب ہیں، جہاں اسلام آیا تھا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قرآن خود بیان کر رہا ہے نا، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے یہ لوگ، ان کے حجاب نام کی چیز نہیں تھی. آپ اگر تاریخ کا جائزہ لیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ جس معاشرے میں جتنا تہذیب و تمدن پایا جاتا تھا اتنے ہی زیادہ ان کے یہاں حجاب تھا، اور جو سماج جو معاشرہ جتنا زیادہ تہذیب و تمدن سے دور تھا اتنے ہی ان کے یہاں جو ہے بے حجابی پائی جاتی تھی. اب پرانے زمانے کے تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہمارے فقہی احکام میں بھی اس کا اثر صاف نظر آتا ہے. حجاب کا جہاں قانون معین کیا گیا ہے اس میں اس کی تفریق ہے کہ کہاں کے اوپر تہذیب و تمدن ہے اور کہاں پہ تہذیب و تمدن نہیں ہے. خب عام طور سے ہمارے یہاں حکم یہی ہے نا کہ آپ نامحرم عورت کو، اس کے سر کو، غرا کو، بدن کے حصے کو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ خواتین کو اسلام نے مستثنا کیا ہے کہ ان کو دیکھ سکتے ہیں. شیخ کلینی اصول کافی میں کتاب میں روایت نقل کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام فرماتے کہ لا باس بالنظر الی رؤوس اہل تماما والاعراب واہل السواد والعلوج لانہم اذا نہو لا ینتہون. وہ عرب عورتیں جو صحرا میں رہتی ہیں، بدو عرب عورتیں، بدو خواتین، بدو سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہاں کے اوپر تہذیب و تمدن، ثقافت نہیں پہنچی ہے، ثقافت سے آ رہی ہیں، بے خبر ہیں. وَأَهْلُ السَّوَادِ وَالْعُلُوجِ، افریقہ کے کچھ علاقے ہیں یہ جہاں سے کنیزیں اسیر کر کے لائی جاتی تھیں، جنگلی علاقوں سے. امام فرماتے ہیں کہ بدو عرب عورتوں کے سروں کو اگر نگاہ پڑتی ہے کوئی حرج نہیں ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ شہوت کی نگاہ نہ ہو. عام مومناؤں کے تو سر کے اوپر یوں بھی نگاہ ڈالنا جائز نہیں ہے، چاہے شہوت ہو چاہے نہ ہو، ثوابن بھی آپ نگاہ نہیں ڈال سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں مومن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے نا، مومنا ہے تو ثوابن بھی جائز نہیں ہے، ثوابن بھی عرض کیا جائز نہیں. لیکن ہاں جو یہ جو ہے بدو خواتین جہاں تہذیب و تمدن نہیں ہے، تہذیب و تمدن سے آ رہی جو لوگ ہیں، افریقہ کے یہ جو ہے جنگلوں سے بیچاری جو ہے پکڑ کے لائی جاتی تھی، کیوں نہیں ہے؟ امام فرماتے اس لیے کہ اگر ان سے کہا بھی جاتا ہے کہ حجاب کرو تو حجاب کر ہی نہیں پاتی ہیں، ان کے سمجھ ہی میں نہیں آ پاتا حجاب بھی کوئی چیز ہے. تو جہاں جہاں کے اوپر تمدن اور تہذیب تھی وہاں کے اوپر حجاب بھی تھا، جہاں تمدن و تہذیب سے آ رہی تھے وہاں پر. آج بھی آپ چلے جائیے جنگلوں میں دیکھ لیجیے تو پتہ چل جائے گا. آج بھی آخر بعض دفعہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے ماننے والے یہ جو ہے جنگلی ہیں، وحشی ہیں. کیوں وحشی ہیں؟ اس لیے کہ عورتوں کو پردے میں یہ جو ہے جکڑ دیا ہے. کیوں جنگلی ہیں؟ اس لیے کہ عورت کو پردے میں جکڑ دیا ہے، یہ لوگ جنگلی ہیں. تو کیا جنگلی پردہ کرتے ہیں؟ جنگل کے باسی آج بھی ہیں نا بہت سارے جنگل جہاں لوگوں کی آبادی ہے، ہمارے ہندوستان کے اندر بھی آدی باسی بہت سارے پائے جاتے ہیں، آج بھی پائے جاتے ہیں. تو چل کے جنگل میں دیکھا جائے، وہاں پر جنگل میں رہنے والے پردہ کرتے ہیں یا بے پردگی ان کی یہاں ہے؟ اگر جنگل میں رہنے والے پردہ کرتے ہیں تو گویا پردہ کرنا، یہ جو ہے پردہ کرنے والے جنگلی ہیں، اور اگر وہ پردہ نہیں کرتے جس کا مطلب ہے کہ پردہ نہ کرنے والے جنگلی ہیں. تاکہ دکھائی جنگل میں جنگل کا قانون کیا ہے. یہ روایت جس بات کی گواہ ہے کہ سواد اور علوج افریقی علاقے سے لائے جانے والی کنیزیں حجاب سے واقف نہیں تھیں، اور اگر ان سے حجاب کے لیے کہا جاتا تھا تو وہ نہیں کر پاتی تھیں، کیونکہ یہ لوگ تہذیب و تمدن سے دور تھیں. اس روایت سے ہمیں اس تاریخی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ حجاب جاہلیت عرب کی دین نہیں ہے، بے حجابی تہذیب و ثقافت سے بیگانگی کی پیداوار ہے. حجاب عربوں کی تعصی نہیں ہے بلکہ اسلامی قانون ہے، اور اس قانون کا بھی وہی معیار ہے جو دوسرے تمام اسلامی قوانین کا معیار ہے. جن مقاصد کے تحت سارے قوانین بنائے گئے ہیں انہی مقاصد کے تحت یہ قانون بھی بنایا گیا ہے. اسلام کے سارے قوانین اس بنیادی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں کہ انسان اپنی خلقت میں تمام موجودات اور حیوانات سے ممتاز ہے، وہ اپنی زندگی کی بقا اور سعادت و کمال کے حصول اور معراج انسانیت تک پہنچنے کے لیے اسلام نے کچھ قوانین اس کے لیے جو ہیں معین کی، کچھ قوانین کا محتاج ہے یہ انسان. انہی قوانین میں سے ایک قانون لباس اور اپنا بدن ڈھانپنے کے سلسلے میں ہے. نہ مرد کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ نر حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرے، اور نہ عورتوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ مادہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کریں. جس طرح سے مادہ جانور جنگلوں میں ٹہلتی رہتے ہیں اسی طریقے سے عورتوں کو معاشرے میں ٹہلنے کی اجازت نہیں ہے. جس طرح سے نر جانور جنگلوں میں ٹہلتے رہتے ہیں اس طریقے سے مردوں کو بھی ٹہلنے کی اجازت، تو انسان ہے نا، ہم افضل ہیں ان سے. خواتین کے حجاب کا شاید ایک مقصد، دیکھیں جتنے بھی قوانین اسلام ہیں ان کے بہت سارے فلسفے ہوتے ہیں، بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، کوئی ایک حکمت نہیں ہوتی ہے. شاید ایک حکمت، ایک فلسفہ، ایک مقصد ان کی عظمت و قدر و منزلت کو اجاگر کرنا اور طاقتور مردوں کے ظالمانہ اقتدار سے آزادی دلانا ہو. ان مردوں کی ہوا و ہوس کا شکار ہونے سے بچانا ہو، جو جنگلی جانوروں کی طرح اپنی طاقت کے بل پر دوسروں کو اپنے مفادات کی تکمیل اور اپنی ہوا و ہوس مٹانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. جنگل میں یہی ہوتا ہے نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے اس کا سب کچھ ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، مردوں میں ہمیشہ یہ احساس موجود رہا ہے وہ عورتوں کے لیے کسی عظمت و منزلت کے قائل نہیں رہے ہیں. ان کی نگاہ میں عورت کی کبھی کوئی قیمت نہیں تھی. اسی مغربی دنیا میں جو آج تہذیب و تمدن کے لمبے تو چوڑے دعویٰ کرتی ہے، عورتوں کو اپنے ملک کا شہری نہیں مانتے تھے. اس طریقے سے جانور کہیں کا شہری نہیں نہ ہوتا، نیشنلٹی ہوتی کسی جانور کی. اسی طریقے سے عورتوں کو بھی البتہ آج کی بات نہیں ہے، بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے، شہری نہیں مانا جاتا تھا. جس طریقے سے جانوروں کو بھی کوئی ملک اپنا شہری نہیں مانتا، عربوں کی نگاہ میں عورتوں کو سرے سے جینے کا حق ہی نہیں تھا. جب کسی عورت کے یہاں بچہ پیدا ہونے کا وقت آ جاتا تھا تو اسے صحرا میں پھینک آتے تھے. اگر لڑکا پیدا ہو گیا تو خوشی خوشی فخر و یہ جو ہے مباحات کے ساتھ لے کر کے گھر آتے تھے، اور اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو اسے وہیں گاڑ دیتے تھے، اسے وہیں پر دفن کر دیا کرتے تھے. آج کی دنیا میں بھی عورت کو ایک سیکسی آئٹم سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا جاتا ہے. آج کی مغربی تہذیب چاہے زبان سے نہ کہیں لیکن عملی زندگی یہی بتاتی ہے کہ آج بھی ان کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن تمام ادیان الہی خصوصاً اسلام نے عورت کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اس لیے عورت کے لیے انہوں نے قانون حجاب بنا کر کے اس کی قدر و منزلت میں اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، باتیں نہیں ختم ہوئی ہیں، البتہ اگر چاند نہیں ہوا تو کل بھی آپ کی خدمت میں ہوں، اور اگر چاند ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جس طریقے سے امام سجاد نے رخصت کیا تھا ماہ رمضان کو غم و اندوہ کے ساتھ، ہم بھی آپ لوگوں کو رخصت کریں گے غم و اندوہ کے ساتھ، انشاءاللہ زندگی رہی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی حجت اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ صلی علی محمد و آل محمد، اللهم اجعل قلبی بارا و اشقارا و عملی سارا و رزقی دارا و اولادی ابرارا، و اجعلنی من قبر نبیک محمدا صلی اللہ علیہ و آلہ مستقرا و قرارا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔
استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشہد ان علی حجۃ اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اشہد ان علی ولی اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب. الله أكبر.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة فقل اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي رزقي وتؤدي عني أمانتي وديني آمين رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين صل على محمد وآل محمد اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. صل على محمد وآل محمد.
Mu'mineen, assalamu alaikum. Just two announcements. As you all know, tonight we have our Quran gallery exhibit. from all the youth. They have worked really hard, and in the back hall they have all the exhibits there. We'd like all of you to please come back after iftar and look at their hard work. Alhamdulillah, they worked really hard. And they also have a competition which we started tonight before the Maulana speech, and we'll finish after iftar. So we have a few more contestants after iftar. So please come back at 9:45 or 9:50, and we'll have them do their competition, and then you can have the exhibit in the back. As far as the Eid is concerned, we're still waiting for the final verdict. We have some mixed reports, but we don't know the exact details. We'll have it soon, inshallah. But if the Eid is tomorrow, the namaz will be at 9 a.m. sharp here, inshallah. If the Eid is Monday, then it'll be 8:30 a.m., inshallah. So please keep that in mind. So tomorrow 9 and Monday 9, Monday 8:30. And fitra for this year is $12 per person. So please, you can bring it here. We're going to have two boxes, for one for Sayyid, one for non-Sayyid, so you can put it in any box. And inshallah, within a few hours, we'll have some announcement for Eid. Also, it'll be updated on a WhatsApp group. So if you are not on our group, please join and let me know. I can add you on. And everything will be posted right away as soon as we know it. And it will be also be emailed tonight as well, inshallah. Salawat.
Allahumma salli ala Muhammad.
أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن عليا حجة الله صلوات الله وسلامه عليه. أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله وسلامه عليه. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته يقوم وأقعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أستغفر الله ربي الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله وقوته يقوم وأقعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أستغفر الله ربي الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق، ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة. فكل اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي رزقي وتؤدي عني أمانتي وديني. آمين رب العالمين. صلى الله عليه محمد وآل محمد. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. محمد وآل محمد.
الله عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن ابن علي، السلام عليك يا حسين ابن علي، السلام عليك يا علي ابن الحسين، السلام عليك يا محمد ابن علي، السلام عليك يا جعفر ابن محمد، السلام عليك يا موسى ابن جعفر، السلام عليك يا علي ابن موسى، السلام عليك يا محمد ابن علي، السلام عليك يا علي ابن محمد، السلام عليك يا حسن ابن علي، السلام عليك يا ابن الحسن العسكري، أيها الخلف الحجة القائم المهدي، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا الله من عوانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.